إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج تراویح میں اپنے 12ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود، اس کی شروعات کل ہی ہو گئی تھی، چند آیتیں کل تلاوت کی گئی تھی. آج پوری سورہ ہود آپ نے سماعت فرمائی، اس کے بعد سورہ یوسف کا بھی ایک بڑا حصہ آج آپ نے سماعت فرمایا ہے. آج کی تراویح میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آج کے اس درس میں سورہ ہود سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی، جہاں تک یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے. قصہ کہانی یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اس میں نصیحت کی کچھ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بات آپ کے سامنے لائی جائے گی. ویسے تو سورہ یوسف پوری کی پوری، کبھی موقع ملے تو ایک ایک آیت کی تفسیر اس کی سنیے، اس میں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام سے متعلق یہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے نصیحت کے پہلو ہیں، وہ تو الگ بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس درس میں بھی انشاءاللہ چند اہم پوائنٹس اس کے کل کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے، اگر اللہ نے چاہا. آج سورہ ہود کے تعلق سے بات آپ کے سامنے لائی جائے گی. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم ہود کا ذکر کیا ہے، قوم ثمود کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا. اور آج تراویح میں جہاں سے آپ نے آیتیں سننی شروع کی ہیں، وہ ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ آیت بار بار سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے. وہی اس آیت کے اندر بیان ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور بڑی تاکید ہے اس کے اندر. عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس سینٹنس میں، اس جملے میں بڑی تاکید ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو. ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہر ایک کو اس کا رزق ملنا ہے. جس کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے، وہ رزق کہیں بھی دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اسی کے پاس آنا ہے. لیکن اسی رزق کی تلاش میں جب انسان ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے الٹے سیدھے راستے اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ یقین آ جائے، پختہ ایمان ہو جائے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کے درس میں اس پر تھوڑی توجہ دلائی جائے، کہ ہمارا ایمان اگر بہت پختہ ہو جائے اس آیت پر، کہ ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے، اور ہمارا رزق جو اس نے مقدر کر رکھا ہے وہ کہیں ادھر ادھر جانے والا نہیں ہے. ہم جو تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا رزق ضرور ملے گا. ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنا یہ رزق جائز طریقے سے تلاش کریں، ناجائز طریقوں کو کبھی اختیار نہ کریں، کیونکہ جتنا رزق لکھا ہے وہ تو ملے گا. جائز طریقے سے ہم اسے حاصل کریں، جائز طریقوں کو اپنائیں، حرام طریقوں کو ہرگز نہ اپنائیں. اس کے لیے ہمیں یہ آیتیں پڑھ کر کے حوصلہ ملتا ہے. ابھی ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے، آج کے اس دور میں حرام کمائی کے اتنے ذریعے آ گئے ہیں، اور آدمی بیٹھے بیٹھائے بس پیسہ آ رہا ہے تو آنے دیجیے، کیسے آتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایسی مادیت اور پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے انسان ایسا بھاگ رہا ہے، کون ہے کیا ہے. یہاں تک کہ جو اہل علم کہلاتے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں اسی دولت کے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. دسیوں تعویلیں کر جاتے ہیں ایسے موقع پر، جب کہیں سے موقع ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ملے گا، ملنے والا ہے، سب بھول جاتے ہیں کہ یہ حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے. ذرا کسی سے اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں. اگر کسی نے اڑتے اڑتے بھی کہہ دیا نہیں نہیں بالکل صحیح ہے، مجھے معلوم ہے، اسی کو دلیل بنا کر کے سب پیچھے پڑ جائے. اچھی طرح سے تحقیق کر لیں واقعی یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ ہے یہ. جو بھی ملنے والا ہے بس اللہ کا دیا گیا رزق اس سے ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ تو ملنا ہے. پھر ان حرام چیزوں کے، حرام طریقوں کے پیچھے کیوں بھاگے؟ جتنا بھی رزق مقدر ہے حلال طریقے سے آ جائے، اور حلال طریقے سے ہم کھا پی لیں، اپنی زندگی بسر ہو جائے. ان حلال طریقوں سے جو روزی آتی ہے اس سے انسان کے لیے بڑی برکت ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی. کبھی آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میری بڑی نافرمان ہے، میری اولاد میری بڑی نافرمان ہے، میں یہ کہتا ہوں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، میری کوئی بات سنتی نہیں ہے میری اولاد، اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں. بڑی شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کو، اس کی ایک وجہ حرام کمائی بھی ہوتی ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. سلف میں سے کئی لوگ ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ جب نیکیاں کرتے تھے، تو نیکیاں کرنے کے وقت میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر کے کہتے کہ تمہاری وجہ سے میں یہ نیکیاں کر رہا ہوں، میں نیکی کروں گا تو اس کا اچھا اثر اولاد پر بھی پڑے گا، اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور اگر کہیں حرام ذریعوں سے کمائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے، اولاد کی نافرمانی پر بھی پڑتا ہے. اہل علم نے اس کے بارے میں استدلال کیا ہے، جو سورہ کہف میں مشہور جو ہے واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، کچھ دولت چھوڑ کر کے گیا تھا، بچے ابھی چھوٹے تھے، یتیم تھے، دیوار گر جائے گی، ابھی بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان پیسوں کو سنبھال سکے، دیوار گر جائے گی، لوگ نکالیں گے، پیسے اڑا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. کیوں انتظام کر دیا؟ کہ ان کے والد نیک آدمی تھے. کسی انسان کی نیکی جیسے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی میں بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایسے ہی الٹا معاملہ بھی ہے، برائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. یہ بہت عقیدہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ رزاق اللہ ہے, رزق دینے والا وہی ہے. اسی پارے کے اندر بھی تھوڑا سا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی یہ فطرت بھی ذکر کی, یہ بیان کرنے کے بعد کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. اس کے بعد کہا کہ انسان کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے, رزق میں تنگی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تنگی کرنے والا بھی وہی ہے, خوشادگی کرنے والا بھی وہی ہے, دینے والا وہی ہے. لیکن جب تنگی ہو جاتی ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی, تب تو اس وقت بڑا بے صبرہ ہو جاتا ہے, انداز الگ ہو جاتا ہے اس کا. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پریشانی دور کر دی اور رزق کی تنگی ختم ہو گئی, ایسے ذرائع پیدا کر دیے جہاں سے رزق بے شمار آ رہا ہے, رزق میں بڑی خوشادگی ہو گئی, تب انسان بڑا خوش ہو کر کے پھولا نہیں سماتا ہے اور اس کا پورا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. دیکھو جب میں نے شروعات کی تھی تو صفر سے کی تھی, آج میں کہاں ہوں. یہ بھول جاتا ہے کہ رزق کی خوشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب تنگی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اب خوشادگی آئی ہے تو اس میں ہماری صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر یہ رزق کمایا ہے, یہ دولت کمائی ہے, نہیں نہیں, دینے والا وہ ہوتا ہے. اگر دنیا میں رزق لوگوں کی عقلوں پر دیا جاتا, رزق لوگوں کی عقلوں پر دیا جاتا تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں سب بھوکے مر جاتے, کیونکہ ان کو تو عقل ہے ہی. کبھی بھی یہ رزق لوگوں کی عقل پر نہیں دی جاتی. لوکان دل اضافو علل ہیجا, عربی زبان میں یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ رزق کی تقسیم عقل کی بنیاد پر ہوتی کہ جتنا عقل آدمی کے پاس ہے, صلاحیت ہے, اتنا ہی رزق اس کو زیادہ ملے گا, اگر اس بنیاد پر اس کی تقسیم ہوتی تو سارے کے سارے جانور مر جاتے, کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کو رزق ہی نہیں ملتا. لیکن رزق کی تقسیم عقل کی بنیاد پر نہیں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کبھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو اس میں ہماری اپنی صلاحیت کا دخل ہے, ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہمیں رزق زیادہ ملا. نہیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس نے مقدر کیا اور اس نے اس رزق سے نوازا ہے. اسی لیے جب رزق کی خوشحالی ہو تو بندوں سے مطالبہ یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دیا ہے, ہمارا تو کچھ نہیں. محنت تو سبھی لوگ کرتے ہیں, ہر کوئی محنت کرتا ہے کہ تھوڑی رزق میں خوشحالی ہو جائے, محنت میں کبھی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوں گے جو نکمے ہوں گے اور جو ہے بہت سست اور کاہل ہوں گے, محنت نہیں کرتے ہوں گے. ایسے لوگوں کا پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے, زیادہ لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو بہت محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ رزق زیادہ حاصل کریں اور اپنے لیے بھی, اپنے بال بچوں کے لیے. وہ رزق میں خوشحالی ہو جائے تو تھوڑی گھر میں آسانی ہو جائے گی, ہر کوئی یہ چاہتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوشش اور محنت کے نتیجے میں وہ چیز مل ہی جائے, یہ کوئی ضروری نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم, رزق تو اسی کو دینا, رزق کی ذمہ داری اسی کی ہے, آزمائش ہوتی ہے اس کی طرف سے. کبھی انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ محنت اس کی کامیابی کی شکل اختیار نہیں کرتی ہے, اور کبھی انسان کوئی خاص محنت بھی نہیں کرتا لیکن دینے والا بے حساب دیتا ہے, رزق بے حساب آتا ہے اس کے پاس, بس اس کی تقسیم ہے. جن کو ملتا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جنہیں محنت کے باوجود بھی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے انہیں صبر کرنا چاہیے. یہی ایک مومن کی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے یا نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی بات ذکر بھی کی ہے. یہ بارہویں پارے میں اس کو بیان کرنے کے بعد یہی ذکر کی بات ذکر کی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں, پکے ایمان والے ہوتے ہیں, ان کا شیوا دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے. پریشانیوں میں گھبراتے نہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح آنی ہے, پریشانی ختم ہونی ہے, اور کبھی آسانیوں سے اتراتے نہیں ہیں, فخر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے. آسانیاں جب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اپنے آپ میں خوش ہو کر کے پھولے نہ سمائیں, ایسا بھی معاملہ نہیں ہے, بلکہ وہ شکر کرتے ہیں اپنے رب کا کہ اس کے رب نے اسے یہ چیز دی ہے, اس کی اپنی صلاحیت کا اس میں کوئی دخل نہیں. یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کفار مکہ کا ایک اعتراض ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اسے تکلیف ہوتی تھی, اس کا بھی ذکر فرمایا. وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے؟ ہم آپ کو رسول مان لیتے اگر آپ کے ساتھ ایک خزانہ ہوتا اور اس خزانے سے آپ لوگوں کو تقسیم کرتے, بانٹتے جاتے اور کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, دیکھو یہ پروف ہے کہ اللہ نے خزانہ میرے ہاتھ میں دے دیا, میں تمہیں دیتا جا رہا ہوں اور تم لوگ ایمان لے آؤ. کبھی یہ کہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اگر تم واقعی رسول ہو, فرشتہ تمہارے ساتھ ہوتا اور یہ گواہی دیتا ہاں یہ رسول ہیں, واقعی اللہ نے ان کو بھیجا ہے, ان کو رسول بنایا ہے, تو ہم مان لیتے. یہ سوالات, یہ اعتراضات مکے کے مشرکین کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کا ذکر کیا اور کہا یقیناً آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتا ہوگا, پریشانیاں ہوتی ہوں گی جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے. میں نے خاص طریقے سے آج کے اس درس میں اس آیت کو اس لیے بھی پیش کرنا چاہا تفسیر میں کہ آج آپ دیکھیں گے بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ لوگوں پر پیسے لٹاتے ہیں کہ لوگ اسے قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے, اسلام کے لیے ایسی چیز رکھی ہی نہیں. آپ مکے کی زندگی لے لیجئے, مدینے کی زندگی لے لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت ہو, مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہو جو دولت لٹائیں اور لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے دین میں داخل ہوتے جائیں. کبھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے, بلکہ الٹا معاملہ ہوتا تھا. الٹا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس دین کو قبول کرتے تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. الٹا معاملہ تھا. جو پھر بھی لوگ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیسوں کے زور پر لوگ دوسروں کو مسلمان بنا. پوری اسلامی تاریخ میں کبھی یہ چیز نہیں رہی, اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیز نہیں رکھی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے, آ کر کے کہا آپ کے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی, لیکن کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑی آپ کے سامنے ہے پوری کی پوری سونے کی کر دی جائے اور آپ اس میں سے جتنا چاہیں لے کر کے استعمال کرتے رہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ دولت نہیں چاہیے. دولت کے بل بوتے پر اگر کسی نے اسلام قبول بھی کر لیا تو اس اسلام کی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں, یہ چیز نہیں چاہیے. اسلام کی حقانیت کو, اس کی صداقت کو تسلیم کر کے آئیں گے تو جیسا مکے کے دور میں ہوا, اس کے پہلے بھی پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب آدمی حقانیت کو, صداقت کو پہچان کر کے آتا ہے تو چاہے جتنی بھی تکلیف ہو سب برداشت کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاح من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے, کسی مومن کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے. ایمان کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے, उसका अपना एक मज़ा होता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है। आज लोग खानों का टेस्ट हासिल करने के लिए न जाने किन किन होटलों का जो है चक्कर लगाते रहते हैं। कभी ईमान का टेस्ट लीजिए, ईमान का जायका, ईमान की चाशनी का। तीन चीज़ें आपने बयान की, उसमें से एक चीज़ यही है कि ईमान लाने के बाद आदमी कुफ्र में लौट जाने को सख्त नापसंद, इतना नापसंद करे जैसे उसे ये नापसंद है कि उसे जलती हुई आग में डाल दिया जाए। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसे जलती हुई आग में डाला जाए। वैसे ही ईमान के बाद कुफ्र को शख्स नापसंद करे, हर तरह की आजमाइश बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ईमान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज रही है शुरू से इस्लामी तारीख में, कभी भी पैसों के बलबूते पर कोई चीज नहीं हुई है। तो ये बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की। मक्के वालों का ये एतराज, उनकी तरफ से इस तरह के सवालात जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी होती थी, और फिर उनका ये कहना कि ये कुरान जो ये पेश कर रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हो, ये तो खुद ही गढ़ लिया है, गढ़ करके पेश कर दिया है, ये इसका अपना गढ़ा हुआ कलाम है, और कहता है अल्लाह ताला ने वही भेजी है। उस आयत को नकल करके, उसे जिक्र करके आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चैलेंज किया है कि अगर वाकई तुम्हारी ये बात सच्ची है तो जैसे मोहम्मद वैसे तुम भी, जिस माहौल में ये पले बड़े हैं उसी माहौल में तुम भी पले बड़े हो। जिस अलिफ्बा तासा को ये जानते हैं अरबी जबान के अल्फाबेट, वो तुम्हें भी मालूम है। ठीक है, तुम इस कुरान जैसी 10 सूरतें पेश कर दो, तुम भी पेश कर दो, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि किसी इंसान के बस का ये है या नहीं है, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। तीन चैलेंज कुरान के बारे में आए हैं। पहले चैलेंज तो ये किया गया था कि ये कुरान है, इस जैसा कोई और कुरान पेश कर दो। उसके बाद दूसरा चैलेंज यह है कि इसके जैसी 10 सूरतें पेश कर दो जो इस सूरह में जिक्र किया गया, इस बारे में वो जिक्र है। और तीसरा जो चैलेंज था वो इससे भी मुख्तसर करके कहा गया, सिर्फ एक सूरह पेश कर दो, जो सूरह बकरा शुरू में आपने जो सुना, फातू बे सूरत मिन मिथले, इस कुरान जैसी एक सूरह पेश कर दो। लेकिन क़यामत की सुबह तक भी कभी भी कोई भी शख्स कितनी भी कोशिश कर ले, कुरान की एक छोटी सूरह जैसी भी सूरह पेश नहीं कर सकता कि ये अल्लाह का कलाम। बड़ी कोशिश की है लोगों ने, ये भी एक तारीख है, बड़ी कोशिशें हुई हैं इसके ताल्लुक से। बंद कमरे बंद करके जो बड़े बड़े अरबी दान थे, अरबी जबान जानने वाले लोग थे, बैठ करके बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है कि कम से कम एक छोटी सी सूरह बना ले कुरान जैसी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कह सके। अलफील वमा अदरा कमल फील लहो फुर तुम तवील, ये पट्टा बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की तो इस तरह से बनाया था। इसका मैं उर्दू में माना करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, अलफील वमल फील वमा अदरा कमल फील लहो फुर तुम तवील वजमुन कसीर की हाथी फील कहते हैं अभी जबान में हाथी, जानते हो हाथी क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि हाथी क्या है, उसकी लंबी सी सूंड होती है, छोटी सी दुम होती है, क्या इसके अंदर क्या माना है, क्या चीज है। कुछ कुरान पढ़ो, एक एक जो है सेंटेंस में, एक ही लफ्ज में कितने माने होते हैं, और कहाँ वो चीज और कहाँ ये चीज, दोनों का क्या मुकाबला। इसी चैलेंज के ताल्लुक से एक बात है, वो भी आपके सामने आज के दर्स में जिक्र कर दूं। इसी चैलेंज के ताल्लुक से एक बात, एक मर्तबा ये भी इस्लामी तारीख में चीज हुई है, लोगों से ये कहा गया ये साबित करने के लिए कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है और इस जैसी कोई आयत पेश करना भी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। एक मर्तबा उदबा को जमा करके, जो अरबी जबान के अदीब हैं, माहिरीन हैं, उनको जमा करके कहा गया, सब एक साथ बैठ जाओ اور آپ کو جو ٹاپک دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم یہ بہت وسیع ہے، جہنم کی ڈیپتھ کو آپ بیان کرو، کتنی گہرائی اس میں ہے اسے آپ بیان کرو، عربی زبان میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرو۔ ہر ایک نے جو ہے بیان کیا، لکھا کیا لفظ اس کے لیے مناسب ہے کہ جہنم کتنی گہری ہے، اس میں کتنی وسعت ہے اور کتنے لوگ اس میں سما سکتے ہیں، سب نے بیان کیا۔ بڑا لمبا لمبا مضمون بھی لکھ جائیں سب کی سننے کے بعد قرآن کی آیت میں جو اس کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا جہنم کی وسعت کو، بس چھوٹی سی آیت ہے وہ، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی مزید ہے تو لاؤ، مزید ہے تو لاؤ۔ جیسے یہ آیت سنی سارے ادیبوں نے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے بڑی جامع بات جہنم کی کشادگی کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل قرآن کا اعجاز کہ کوئی اس جیسا کلام پیش، یہ مسئلہ صرف کسی ایک دو آیت کا نہیں ہے، پورا قرآن ایسے ہی ہے، اتنی جامعیت ہے اس میں، اپنی جگہ پر ایک ایک حرف اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی شخص اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ، پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو ہے جو معاملہ ہوا، چونکہ یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ان کہانیوں کو ذکر کرنے کی ہم یہاں ذرا ضرورت نہیں محسوس کرتے اس کے، لیکن اس قصے میں جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ ہے، ان کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا دی کی، خواہش بھی تھی کسی طرح سے بیٹا بھی نجات پا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا، اور جب یہ کہا کہ یہ بھی تو میرے گھر کا ہی ایک چراغ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں ہے۔ یہ نصیحت کی ایک بات ہے کسی مومن کے لیے، اس کا رشتہ دار، اس کا قرابت دار اصل وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں کفر اور شرک ہے، انعاد اور دشمنی ہے اسلام کے تعلق سے، وہ کبھی اس کا نہیں، اور چاہے کتنا ہی قریبی کسی سے رشتہ ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کل قیامت کے دن کوئی نسب کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ نسب کبھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، من بدتا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ۔ عربی میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ جب عمل انسان کا اسے پیچھے کر دے تو کوئی بھی عمل اسے، کوئی بھی نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آگے، ان کی بیوی کا یہی معاملہ ہے، بیوی کو بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا اس لیے کہ ایمان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ان کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم ثمود کا ذکر، سورہ ہود میں یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور وقت بھی ہو رہا ہے اس لیے اس پر میں بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ تقریباً اس کا آدھا حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ آج جو ہے آپ لوگ سماج فرما چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں چند باتیں قصے کے طور پر نہیں، عبرت کے لیے نصیحت کی جو باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔